أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحي الأخطة من لساني يفقه قولي. محترم والمعزز بزرگان مجلس برادران عزيز، الحمد لله کہ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ہمیں مہلت عطا فرما دی اور اپنے دین کی بات کو کہنے سننے کے لیے ملا بٹھایا، گھروں سے نکالا اور اپنی کتاب کے محور پر جمع فرما دیا. یہ اس کی عنایات میں سے اتنی بڑی عنایت ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہم واقعتاً اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن حت الامکان اور حت المقدور اس کا شکر ادا کرنا ہمارے سے ملازم ہے. اس لیے بھائی سب ساتھی کم از کم ایک مرتبہ کہہ لیں اور بآواز بلند کہہ لیں کہ فلک الحمد ولک الشکر. جمعرات کی متواتر ترتیب کی نشست نمبر 680، سورہ الاعراف کا 20 اور 21 رکوع جو ہے زیر گفتگو. گزشتہ نشست میں جب آج الحمدللہ مکمل ہوئی تھی، 22 رکوع کے آغاز کی کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. کہ اللہ نے ساری ذریت آدم کو پیدا کیا تھا، انہیں ان کی جانوں پہ گواہ کیا تھا اور پھر ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے جواب دیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، اور اس بات پر ہم گواہی دیتے. اور اللہ نے بات فرما دی تھی کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رب کون ہے. اور رہا یہ شرک کا معاملہ، تو ہمارے آبا و اجداد سے ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے، تو جو کام انہوں نے شروع کیا تھا تو اس میں ناحق تو ہمیں کیوں پکڑتا. اس کی تفصیل ہم نے عزیزان محترم گزشتہ نشست میں الحمدللہ کہہ لی کہ اس طرح سے انسان پیدا کیے گئے، کس طرح سے روایات کے مطابق اللہ نے ان کو میدان عرفات میں کھڑا کیا، کیسے ان کی جانوں کے اوپر انہیں گواہ کیا، یہ سارا واقعہ تاریخ انسانی کا ہم نے الحمدللہ تفصیل سے کہہ دیا. اس کے بعد یہ دہانی اور تذکیر رب نے کروا دی. اور پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تلاوت کرنا، سنا دینا. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کا حال سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، اور فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر میں ان کو چھوڑ کر نکل گیا. تو اس کے پیچھے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، تو ان کے پیچھے شیطان لگ گیا، اور فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، اور بالآخر وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شَئِنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ان آیات کے ذریعے اس کا رتبہ بلند کرتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کو رفعت بخشتے، لیکن ہوا یہ کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین کی طرف چھوک گیا. تو اس کا حال جو ہے ایسا ہو گیا، فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال ایسے ہو گیا جیسے کتا، اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَسْ، کہ اس پر تو بوجھ لاد دے تب بھی ہانفتا رہے، اور چھوڑ دے تب بھی ہانفتا رہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال اصل میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اور فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو لہذا آپ ان کے ذرا واقعہ سنا دیجئے، شاید اس میں غور و فکر کرنے والے ہو جائیں. قرآن کریم کی یہ منزل جو ہے شدید ترین الفاظ کے ساتھ ہے. اتنے شدید الفاظ شاید ہمیں نہیں مل رہے ہیں جو سورہ الاعراف کی اس منزل پر ہے، کہ اللہ کا غضب ایسے شخص کے اوپر کیسے نازل ہوتا. صاحب معارف نے جو تاریخ لکھی ہے پہلے اسے ذرا سن لیجئے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسے صاف کرنے کی کوشش کریں گے. مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک قصہ مذکور ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور و مقتدہ کا علم و معرفت کے اعلی معیار پر ہونے کے بعد دفتن گمراہ اور مردود ہو جانے کا واقعہ اس کے اسباب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں. مناسبت اس واقعے کی پچھلی آیات سے یہ ہے کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل سے عہد کا اور میثاق کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں سب لوگوں سے لیا تھا. پھر خاص خاص حالات میں یہود و نصارہ سے لیا تھا، اور پھر ان کا بھی ذکر ہے کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اپنے اس میثاق کے اوپر اور عہد کے اوپر قائم نہیں رہے. اور یہ ہم عموماً دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے کہ یہود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے آنے کا بہت انتظار کرتے تھے، آپ کی صفات اور شمائل لوگوں سے بیان کرتے تھے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، مگر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کے خاطر آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے سے رک گئے. ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ ذرا سنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و عارف اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال, عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا. قرآن کریم میں اس شخص کا نام یا تشخص مذکور نہیں ہے. ائمہ تفسیر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین سے اس کے بارے میں مختلف روایتیں مذکور, جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد روایت ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا. کہ اس شخص کا نام بلعم بن یعورہ ہے, یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا. اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا. قرآن کریم میں اس کی جو صفت میں الذی آتیناہ آیاتنا فرمایا ہے اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے. جب غرق فرعون, یعنی جب فرعون غرق ہو گیا اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے تو ان کے مقابلے میں فرعون کی قوم کا غرق اور غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون بھی غرق ہو گیا, اب نمبر تھا ان کا. تو ان کو فکر ہوئی اور یہ جمع ہو کر بلعم بن بعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ اب بہت سے لشکر, وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں. وجہ یہ تھی کہ بلعم بن بعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا اور وہ اس کے ذریعے یہ دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. بلعم نے کہا کہ افسوس ہے تم کیسی بات کہتے ہو, وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں, میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں, حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی جانتا ہوں, اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے. ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو اس پر بلعم نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں, اور اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی عمل کیا. خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے. اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا. اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو کوئی بہت بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی. اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس کی قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضروری یہ کام کر دو, اور الہا اور اصرار کی حد نہ رہی. اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں, یعنی بد دعا کا. اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی. اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا, اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے. وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو, بلعم نے جواب دیا کہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف قادر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی، اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی. اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں. دنیا کی محبت پہ قربان جائیے، دیکھیے ذرا، جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر غالب آ سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے. یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں. اور سنو کہ اللہ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے، جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فاتح اور کامران نہیں ہو سکتی. بلعم کی شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا. بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کے شکار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا تعاون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے. یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پہ ٹانگ دیا تاکہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور توبہ کی، اس وقت یہ تعاون رفع ہوا. قرآن مجید کی مذکورہ آیات میں اس کے متعلق فرمایا کہ فانسلخ منہا، یعنی ہم نے اپنی آیات اور ان کا علم و معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا لیکن وہ اس سے نکل گیا. انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کے کیچلی کے اندر سے نکل جانے کے لیے بولا جاتا. اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ بتلایا کہ یہ شخص علم و معرفت سے جدا ہو گیا. تو فاتبعہ الشیطان، تو پھر کیا ہوا، کھال سے نکل گیا، باہر آ گیا. یعنی علم جو ہے، علم کتاب، علم معرفت، علم رب، یہ ساری چیزیں انسان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، انسان ان کے اندر محفوظ ہوتا. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فاتبعہ الشیطان، یعنی پیچھے لگ گیا شیطان اس کے. مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا. یہ جملہ قیمتی ہے، یہ آج گھر لے جائیے گا، کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا. وہ جاتا رہا تو شیطان اس پر قابو پا گیا، اور فکان من الغاوین، یعنی پھر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کے قابو میں آ جانے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، ہدایت تو نہیں ہوگا، گمراہی ہوگا. دوسری آیت میں ارشاد فرمائے کہ ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخرج الی الارض، یعنی اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعے اس کو بلند رتبہ دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. لفظ اخلدہ، اخلاد سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کی طرف میلان یا کسی جگہ کو لازم پکڑنے کے. اور ارض کی اصلی معنی ہے زمین کے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا خود زمین ہے یا زمین سے متعلق گھر، جائیداد، کھیتی، باغ وغیرہ، یا زمین ہی سے پیدا ہونے والی کروڑوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عائش کا مدار ہیں. اس لیے لفظ عرض بول کر اس جگہ پوری دنیا مراد لے لی گئی. اس آیت میں اشارہ کر دیا گیا کہ آیات الہیہ اور ان کا علم ہی اصل میں سربلندی اور ترقی کا سبب ہے. لیکن جو شخص ان آیات کا احترام نہ کرے, دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر مقدم جانے, اس کے لیے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے. اس وبال کا ذکر آیت میں اس طرح کیا گیا کہ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ. لفظ لحظ کے اصل معنی یہ ہے کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے. ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا حلق اور ناک کے راستے سے اندر لے جائے, اور اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اس اہم کام کو اتنا آسان کر دیا کہ بلا ارادہ اور بلا محنت اس کی ناک کے نتھنوں سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے. اس میں نہ اس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے اور نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی. قدرتی اور فطری طور پر یہ کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے. جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنے سانس کی آمد رفت میں زبان نکال کر زور لگانا اور محنت کرنا پڑتی ہے, اور دوسرے جانوروں کی کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جبکہ ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائے. قرآن کریم نے اس شخص کی کتے کے ساتھ مثال دی. وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کے خلاف ورزی کرنے کی اس کو یہ سزا ملی تھی کہ زبان منہ سے نکل کر سینے پر لٹک گئی تھی, اور وہ برابر کتے کی طرح ہانفتا تھا, خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے وہ ہر حال میں ہانفتا رہتا. اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مراد اس سے اہل مکہ ہیں جو ہمیشہ سے تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہادی اور رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف بلائے, اطاعت کے طریقے سمجھائے. پھر جب وہ رہبر آ گئے اور ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کے صدق و حقانیت میں ذرہ بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی, تو ان کی تکذیب کرنے لگے اور آیات الہیہ سے انکار کرنے لگے. بعض حضرات مفسرین نے اسے مراد بنی لیا ہے کہ بنی اسرائیل ہیں جو بعثت نبی سے پہلے آپ کی علامات اور خصوصیات تورات میں پڑھ کر لوگوں کو بتاتے تھے, مگر جب آپ تشریف لے آئے تو سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت انہی لوگوں نے کی. آخر میں فرمایا کہ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون, آپ اس شخص کا واقعہ لوگوں کو سنا دیجیے, شاید ہی کچھ سوچیں, شاید کچھ عبرت حاصل کریں. یہ ہے عزیزان گرامی وہ تفصیلی واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا متن پڑھ کر سنا دیا. یہ وہ تاریخ انسانی کے عبرتناک واقعہ ہے جس نے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام. پہلی بات تو یہ ہے کہ علم اپنی جگہ پر ضروری ہے, اور اصل میں علم وہ کارآمد ہے کہ جس کے ذریعے اللہ جو ہے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اس کو رفعت بخشتا, وہ علم جس کے ذریعے اللہ دنیا کی اور آخرت کی بلندیاں عطا فرمائے جو رب کے نزدیک اس کو بڑا کرنے والی ہو. لیکن اگر وہ اپنے علم کو دنیا خریدنے کا ذریعہ بنا لے گا تو اللہ نے اس کا انجام بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر ایسے عذابات کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی صورت مسخ نہیں کرے گا, بنی اسرائیل میں ہو جاتی تھی. یہ رب کریم کی بڑی مہربانی ہے, نہ جانے ہماری شکلیں کیا ہوتی اور ہمارے حالات کیا ہوتے اس وقت. لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ جس نے اس علم دین کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اللہ کی آیات کے علم کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کے ذریعے دنیا سمیٹ لی, تو اللہ کے نزدیک وہ دنیا کا کتا ہے. لفظ جو ہے اسٹریٹ قرآن نے استعمال کر لیا بغیر کسی تکلف کے. ہے کتا ہے وہ, ہم بھی دنیا کے کتا کہتے ہیں نا, کسی پہ ناراض ہوں کہ دنیا میں بس گم, کہ وہ دنیا کا کتا. اور ابھی آپ نے جملہ سنا کہ کتا جو ہے اس کو سانس لینے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. توجہ کا طلبگار ہوں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. صاحب معارف نے لکھا کہ اصل میں سانس لینے پر ہر جاندار کی زندگی کا مدار. سب آسانی سے لیتے, کتا مشکل سے لیتا, ہانپتا رہتا ہر وقت, ہانپتا رہتا, تھکا ہوا نظر آتا. اس کا کبھی مشاہدہ کیجیے توجہ سے. تو جو شخص اللہ کی آیات کو چھوڑ کر, اللہ کے علم کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جائے گا, اللہ اس کے لیے دنیا جو اس کی زندگی کا مدار ہے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل کر دے گا کہ سارا دن ہانپتے ہانپتے گر جایا کرے گا اور دنیا اس کو نہیں ملے گی. بس یہی دنیا کا کتا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ سادہ مثال آپ کو قرآن مجید بھی نہیں ملے گی. اور سانس وہ بھی لے رہا ہے, مدار ہے نا اس کی زندگی کا, اس کے بغیر ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہے گا, اور باقی جاندار بھی ہے. مگر چونکہ یہ اس کی کیفیت ایسی ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنی آیات عطا فرمائی, اپنی آیات کا علم عطا کیا, پھر اس کے بعد وہ بھاگ لیا اس سے, فانسلخ منہا, نکل گیا. یعنی جو علم جو ہے وہ کتاب کا اس کو عمل کی طرف لے جاتا, اس نے اس کے ذریعے دنیا سمیٹ لی, دنیا مل جائے گی, دنیا مل جائے گی. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا ایک کسی مرحلے پر, جس کو غالباً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا, حوالہ مستحضر نہیں. کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم پہ سے گزرے, وہاں کچھ عرصے رہے, ان کو دین کی دعوت دی, دین قبول کیا, دین سکھایا, اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک ایسا شخص جو دین کے اعتبار سے, علم حاصل کرنے والوں کے اعتبار سے انہیں بلند تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ان کا تربیت کرنے والا بنا کر چھوڑا اور لوگوں سے کہا کہ اب اس سے سیکھو, اور وہاں سے رخصت ہو گئے. کئی برس کے بعد وہاں سے دوبارہ گزر ہوا اور لوگوں کو پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں معلوم ہوا, تو ہر شخص ملنے کے لیے لفق کیا کیا, کچھ پرانے لوگ بھی تھے, نئے بھی تھے اللہ کے نبی. لیکن بڑی حیرت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہ شخص نہیں آ رہا ہے جو نیکسٹ ان کمانڈ جس کو بنا کر گئے تھے, یہ بھی سکھائے گا. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ شاگرد آتا, باقی دنیا بعد میں آتی, مگر وہ نہیں آیا. یہاں تک کہ کسی سے پوچھا تو ان میں سے ایک جو اس زمانے کا آدمی تھا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی ملاقات اسے کرواتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ گیا اور ایک سیاہ رنگ کا کتا جس میں زنجیر پڑی ہوئی تھی وہ لے آیا. پوچھا کہ یہ کیا ہے, کہا کہ یہ وہی ہے. بہت رنجیدہ ہوئے, پوچھنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا. کہا کہ اللہ کے نبی آپ جب اس کو ہمارا مقتدا بنا گئے تھے, ہمارا بڑا بنا گئے, اور یہ ہمارے لیے مرجع تھا, ہم اس کی طرف آیا کرتے تھے, تو کچھ دنوں تک تو اس نے لوگوں کو وہ علم دین جو آپ نے چھوڑا تھا سکھاتا رہا, بس پھر کچھ دنوں کے بعد دنیا اس پہ غالب آ گئی, اس نے جو ہے دین سکھانے کے پیسے لینا شروع کر دیا لوگوں سے. ہم نے اس کو سمجھایا کہ میثاق ہے بنی اسرائیل سے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, ہے دیکھو اپنی آیتوں کو یہ تھوڑے داموں پہ نہ بیچ دو, اور ایک آیت کا تو دام پوری کائنات بھی لگ جائے تو تھوڑا ہی ہے نا بھائی. اور ہمیں خوف ہوا کہ اللہ اس کی صورت میں بدل دے, اور ایک دن یہ ہو گیا کہ میں باہر تھا بس سارے لوگ نکل گئے، اس کو نکلنا تھا، یہ نہ نکلا، میں اٹھا اندر جا کر دیکھنے کے لیے تو اندر سے ایک کتا برآمد ہوا، یہ میں سمجھ گیا کہ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور میں نے اس کو لپک کر پکڑ لیا، اس کو زنجیر سے باندھ کے یہاں باندھ دیا تھا کہ آپ آئیں گے تو آپ کی خدمت پیش کروں گا. سب ذرا پڑھ لیجیے باواز بلند کے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ دنیا میں صورت مسح نہیں کر رہا، لیکن کہہ دیا ہے کہ یہ ہیں کتے. اب اس سے زیادہ بات کیا کہی جائے گی؟ اب اس کے لیے ہم حجتیں اتمام کچھ بھی لاتے رہیں، کیا کریں کہ کتاب تو یہی کہہ رہی ہے. کیا خلل ہے لارس کہ زمین کی حیات کی طرف جھک گیا وہ؟ اللہ نے اسے سربلند کیا تھا نا، اللہ نے اسے بلند رتبہ دیا تھا، مگر اس نے اس کے ذریعے وہ شے حاصل کرنا چاہی جو اللہ کے نزدیک ذلیل. دیکھیے ذلت دنیا کی رب کے نزدیک کس کے مقابلے میں ہے؟ جنت کے مقابلے میں. ضرورت ہے کچھ چیزیں، یہ دنیا کے اندر انسان کی ضرورت ہے، کھانا پینا اوڑھنا، یہ ساری چیزیں ضرورت ہے، مگر اس کا احساس اس کو ہونا چاہیے کہ بس ضرورت کو ضرورت کی حد تک پورا کرے. ہم اس کے لیے بڑی سادہ سی مثال دیتے ہیں، احساس تو تھوڑا سا بے ادبی کا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کہ اللہ نے ایک ضرورت سارے انسانوں کے ساتھ لگائی ہے اور وہ ہے بیت الخلاء کی، کوئی فارغ نہیں ہے اس سے، نہ چھوٹا نہ بڑا، مگر کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہاں گیا تو بیٹھ گیا. اللہ نے یہ مشکل لگائی ہے، بس جو ہی بس وہ ضرورت پوری ہوئی وہ وہاں سے نکل کے بھاگے گا، اور کہتے ہیں ناپاک جگہ ہے، یہاں قرآن تھوڑی پڑھا جا سکتا ہے، یہاں تو دعا بھی نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ناپاک جگہ ہے تو مت جا، نہیں، مجبوری اللہ نے لگائی ہے، ساتھ مجبوری ہے نا. اسی طرح کھانا مجبوری ہے، اسی طرح پہننا مجبوری ہے، اسی طرح چھت مجبوری ہے، اسی طرح زمین مجبوری ہے، ساری چیزیں مجبوری ہیں، بس اتنی ہی رکھو جتنی ضرورت ہے بس. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، سنسکرت کی کسی ایڈاپٹڈ زبان میں کاکی کہتے ہیں روٹی کو، چونکہ بہت سے واقعات حضرت بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے تو بختیار کاکی مشہور ہو گئے سرزمین ہند پر. شروع کے واقعات تو تفصیلی ہیں، آخری عمر کے واقعے یہ ہے کہ گھر میں تنگی تھی، کھانے کو نہیں تھا، بڑا عجیب معاملہ ہے یہ، کبھی اس کو بات کہیں گے تفصیل سے، کہ جو اللہ کے نزدیک جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو دنیا اتنی تھوڑی ملتی ہے، اس کو دنیا اتنی تھوڑی ملتی ہے، دو دن چار دن چھ دن آٹھ دن بیت گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اہلیہ محترمہ اصرار کر رہی ہیں کہ کچھ بندوبست کریں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوشش ہو رہی ہے، اللہ دے گا، کسی سے ادھار مانگ لیں، کہا کہ نہیں اللہ سے مانگیں گے. اب بہرحال اللہ نے عورت کو کمزور پیدا فرمایا ہے، جب دیکھا کہ اب دس دن بیت گئے اور یہ تو نہ کسی سے کہنے کو تیار ہے اور نہ مل رہا ہے کہیں سے، اب بھوک کب تک برداشت ہوگی؟ حضرت جو ہے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو یہ موسم نہیں تھا کہ خواتین جو ہے وہ بازاروں میں گھومتی پھریں، اہلیہ محترمہ نکلی اور اپنے برابر کے پڑوسی کے یہاں، پڑوسن کے یہاں چلی گئیں، اور ان کو جا کر کہا کہ کچھ قرض دے دے، وقت کا ایک نام تھا نا، قرض اس نے دے دیا کچھ تھوڑا سا، مگر ساتھ میں تانا بھی دے دیا، اور کہا کہ تم لوگ جو ہو دیندار لوگ اللہ والے، دنیا کو بڑا منع کرتے ہو کہ دنیا ایسی جگہ ہے ایسی جگہ ہے، مگر دیکھو جب خود ہی پھنسے تو آتے دنیا والے کے پاس ہی ہو نا. بس دل کٹ گیا، بھوک نے ستایا دیا، بہت ستا دیا تھا. تو اس کے بعد یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کچھ کھانے کے بندوبست کرواتی، اداس بیٹھ گئی. شام کو جب حضرت تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، پوچھا تو صاف صاف ساری بات بتا دی. پہلے تو تھوڑا سا اظہار ناراضگی ہوا کہ جب کہہ دیا تھا کہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے تو گئیں کیوں. خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا، اب تو تیر کمان سے نکل چکا، واپس نہیں لٹایا جا سکتا. تو کیا کیا پیسوں کا؟ کہا کہ پڑھیں اسے. کہا کہ چلو اچھا ہوا، ایسے کرو یہ واپس کر کے آؤ جا کر. یہ واپس تو کراتے ہیں، ٹھیک ہے. واپس کرنے کے لیے گئی تو روکا، کہا کہ پیسے کے ساتھ اس نے کچھ کہا بھی تھا، تو جب پیسے واپس کرو تو وہ بھی واپس کر دو. وہ کیسے واپس کریں؟ تو کہا کہ بتانا ہے کہ اصل میں آخرت جو ہے وہ عظیم ہے، جنت عظیم اور دنیا ذلیل. ہم جب مانگتے ہیں رب سے اس کی محبت اور جنت مانگتے ہیں تو عظیم ہے، عظیم کے پاس ہم اس سے وہی مانگتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہے، وہ ذلیل کے پاس زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے جب اس کی ضرورت پڑی تو ہم نے اس سے مانگ لیا. یہ تمہاری مہربانی، رکھ لو. وہ واپس کر کے آ گئی. اب آ کے کہنے لگے کہ معاملہ سے جوں کا تو ہے، یہ تو سارا جھگڑا اپنی جگہ پر ہو گیا، ٹھیک ہے، کھانے کا کیا ہوگا. تو کہا کہ اصل میں رب کو دنیا دینا مشکل نہیں ہے، وہ ہماری کوئی خیر بھلائی دیکھتا ہے. پھر اس وقت انہوں کے گھر کے اندر ایک تاخ تھا، اس تاخ کے اوپر انہوں نے گھر میں سے کوئی کپڑا اٹھایا اور تاخ پہ ڈھانپ دیا، اور اس کے پیچھے کوئی برتن جیسے کوئی چھوٹی ٹرے ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سا تشت وہ رکھ دیا. اور پھر کہا کہ ابھی نیک بخت، بس ایسا کرنا، اس پردے کو اٹھانا نہیں، جب بھوک لگا کرے تو جو بھی اس کے اندر مل جائے وہ اٹھا کر کھا لیا کرنا. تاریخ نے بتایا کہ تقریباً 2 سال تک اس پردے کے پیچھے سے دونوں کو کھانا میسر آتا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں، رب پہ یقین ہے نہیں. اگر یقین نقطۂ بلند پہ جاتا ہے تو رب کے لیے مشکل ہے کیا؟ مگر کتنا؟ بقدر ضرورت. دیکھیں جتنے بھی مخلوقات ہیں، آپ پرندے دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں، اسٹاکس کوئی نہیں ہے بھائی، گھونسلوں میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تاریخ نے لکھا ہے کہ سوائے کوے کے، کوا جو ہے لالچی، کوا لالچی، وہ لے جا کے چھپاتا ہے، وہ لے جا کر چھپاتا ہے. اور پھر امام غزالی نے لکھا کہ بھلکڑ بھی ہے، اس پہ نشان بھی لگاتا ہے وہ کہ میں نے کہاں رکھا، مگر شام کو بھول جاتا ہے. یعنی محنت کرنے کے بعد ہی ملتا کچھ نہیں، ملتا وہی ہے جو اس نے کھا لیا. اور شاید ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے بھائی، وہ کہیں نکل جاتا ہے، حادثے میں نکل گیا، بیماری میں نکل گیا، افتاد میں نکل گیا، کسی مصیبت میں نکل گیا، بچا کیا؟ وہ صرف جو کھا لیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اصل میں جب دین پر قائم رہو گے، اللہ کی آیات کا اکرام کرو گے، اللہ کے اس علم کو قبول کرو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارو گے، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں بخشے گا، اللہ تمہیں آخرت میں عزتیں بخشے گا. مگر جب تم دنیا کی طرف بھاگ جاؤ گے تو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، بات آ گئی نا، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، شیطان بھی تو عالم تھا نا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، مگر کیا چیز غالب آ گئی اس پر؟ یہ ذرا اہم معاملہ ہے اور لطیف ہے. اس نے اللہ سے کہا کہ قال ما اغویتنی لاخذن لهم صراطک المستقیم. اللہ چونکہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، اللہ نے اسے کہاں اغوا کیا؟ ہم جو سورہ الاعراف کی اس منزل پہ آتے ہیں، شروع اتفاق سے سورہ الاعراف ہی کا شروع ہے نا، یہ تیسرا رکوع. تو اصل میں مورخین نے لکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے اس دنیا کو صاف کروایا تھا. مشکل بات کہنے جا رہا ہوں، نہ سمجھ میں آئے تو چھوڑ جائیے گا. جی اس پہ آباد کون تھی؟ مخلوقات بہت ساری، جنات تھے جس پہ سر فہرست، جس میں شرفا بھی تھے اور شریر بھی تھے، اچھے اور برے دونوں تھے، اور بہت سی مخلوقات جو ہیں اس کرے ارضی پر آباد تھی. تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اور بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ابلیس کو بھیجا لشکروں کے ساتھ کہ جا کر انسان ایک مخلوق کے لیے جگہ کو صاف کرے اور ان میں سے جو اشرار ہیں، شری جنات ہیں، ان کو خشکی پہ سے دھکیل دیں. ایک طویل جنگ اس زمین پہ لڑی گئی اور ابلیس نے اس میں کامیابی حاصل کی اور اشرار جنات کو اور مخلوقات کو پہاڑوں میں، سمندروں میں اور صحراؤں کے اندر دھکیل دیا. اس لیے ہمیشہ ان کے مراکز یہی ہوتے ہیں. یہ زمین آبا صاف ہو گئی. اب وہ یہ سمجھا کہ اللہ مجھے کوئی بہت بڑا منصب دے گا، اتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو اس نے اللہ کو ایک کانسنٹ دیا، یہ تمنا کہ میں ہوں تو صحیح، کسی اور کی کیا ضرورت ہے. ان بٹوین دا لائنز میسج کنوے ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو نہیں سنا. اس لیے جب اللہ نے سیدھا کرنے کو کہا تو اس نے ہی کہا انا خیر من، اللہ میں سے بہتر. اب وہ بغض جو تھا نا وہ سامنے آیا. رب تو جانتا تھا مگر چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے نا، اور بغض سامنے آ گیا. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتو من تین، بنایا تو نے مجھے آگ سے، بنایا اس کو مٹی سے بنایا، تو فضیلت تو مجھے حاصل ہے نا. پھر بھی بات نہیں بنی، اللہ نے پھر بھی دلیل کو قبول نہیں کیا. پھر اس کو سارے اختیارات بھی گمراہ کرنے کے مل گئے. تو اس نے آتے آتے کہا کہ خالف ما اغویتنی لا خدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اغوا کیا ہے، یعنی کہ میری تھوڑی ہی تمنا منظور کر لی جاتی، خلافت عرضی کی تو جھوڑا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے کچھ بڑے برگزیدہ لوگوں نے یہ کہا کہ اقتدار کی طلب اور اس کے پیچھے بھاگنا جو ہے یہ خالص کار شیطانی ہے، اور اقتدار کی عطا جو ہے یہ کار رحمانی. جب طلب آ جائے اور حرص آ جائے تو یہ کون سا راستہ ہے؟ شیطانی راستہ. وہ رب سے بھی لڑ گیا اس کے لیے پھر ہے، اور ہم بھی رب کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں کرسی کے لیے. اور جب لوگ رب کے ہو جاتے ہیں تو رب جو ہے وہ مدینے کی ریاست پیش کر دیتا. یہ عطائے رب، ایک ریاست عطائے رب ہے اور ایک ریاست طلب سے ملتی ہے، دونوں میں فرق ہے. جب تم طلب کرو گے تو اللہ تمہیں اس کو سپورٹ کر دے گا، جو تمہیں عطا کرے گا تو اللہ تمہاری پشتبانی کرے گا. حدیث مبارکہ اٹھا کر پڑھ لی تھی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے یہ بتایا کہ ولا کنہ اخلد الارض وتبع ہوا، جس زمین کی ضروریات اللہ نے رکھی ہیں یہ ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضرورت حیات تمہیں لے ڈوبی، نہیں فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کسی نے تمہیں گم کیا اپنے اندر کثرت کی حوث میں، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. اور یہ زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک اینڈ لیس ہے، یہ اینڈ لیس. میں آپ کو کبھی وہ عبرت کے لیے سناتا ہوں کہ ایران کی تاریخ میں آتش پرستوں کے دور کا آخری جو دور چل رہا تھا، 2500 سالہ بادشاہت ختم ہوئی جب، تو اس آخری بادشاہ کی پہلی بیوی ملکہ ثریا، رضا شاہ پہلوی کی بیوی، اس کی بایوگرافی، اس میں اس نے جملہ لکھا ہے کہ بادشاہ سے اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب اس نے پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی، اور سب سے پہلا ڈفرنس اوپینین کھل کر اس وقت سامنے آیا کہ جب میں فرانس کے دورے پر تھی اور بادشاہ نے مجھے کہا کہ میں $1 کروڑ سے زیادہ کی خریداری نہیں کر سکتی. ظلم نہیں آخر عورتوں کے اوپر. تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ حوث جو ہے یہ اینڈ لیس ہے. اور ابھی بھی آپ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں آج کل کے جو کچھ ہو رہا ہے ایک ملک کے اندر کہ 1.5 من سونا صرف ابھی کیا کریں گے ہم. لیکن یہ حوث تو اصل میں ایک حوث ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو پٹو نہ ڈالا جائے لگام نہ دی جائے تو سب کو لے ڈوبتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ علم جو ہے ہم نے ایک جملہ کہا ہے اسے پورا کر لیجئے کہ شیطان عالم تھا, شیطان عابد تھا, شیطان عارف تھا, اسے رب کی معرفت حاصل تھی مگر اس کے باوجود ہی پٹ گیا خلافت کے چکر میں آ کے, وہ نہیں ملی تو بہک گیا. اہل اللہ نے لکھا کہ اس میں وہ چوتھی والی صفت بدرجہ اتم موجود نہیں تھی, وہ عاشق رب نہیں تھا. تو اصل میں علم جو ہے وہ انسان کو ریفائن تو کرتا ہے, ضروری ہے, مگر ریفائن کس چیز کو کرے گا؟ وہ ایک واحد چیز ہے جس کا ہونا فطرت انسانی میں ضروری ہے اور وہ ہے محبت. محبت نہیں ہوگی تو علم کاہے کو سنوارے گا. ہمارے یہاں بڑا غلغلہ ہے, ہم اس کی نفی نہیں کر رہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جس شے کی ضرورت ہے وہ پیدا کیجئے. میں پھر دوبارہ ایک بار بار کہی ہوئی مثال کرا رہا ہوں کہ قلعی کرنے کے لیے جو قلعی کرنے والا ہوتا ہے برتن کے اوپر اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک دھونکنی ہوتی ہے, اب تو بلور لے کے بیٹھتا, پہلے زمانے میں ایک مشکیزہ ہوتا تھا جس سے وہ ہوا گرم ہوا کوئلے روئی نوشادر یا پھٹکڑی اور اس کے بعد قلعی جس کو پنجاب کے لوگ رانگا بھی کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آ کر کہتا ہے اور آواز لگاتا ہے پانڈے قلعی کرا لو. یہ آواز اب کم ہو گئی. ہم کہتے ہیں قلعی کرتا ہے, یہ ساری چیزیں تو ہیں نا بھائی, مگر ہم جب پوچھتے ہیں کہ قلعی کرنے کے لیے کیا چاہیے تو ہم انہیں چیزوں کو بتا دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں پیارے, یہ تو اپنی جگہ پر ہے مگر قلعی کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی چاہیے بنیادی, اور وہ برتن چاہیے جس کے اوپر قلعی کرے. وہ برتن ہی نہیں ہوگا تو خاک قلعی کرے گا, کاہے پہ کرے گا؟ کوئی تانبے کا برتن چاہیے نا بھائی. یہ علم جو ہے یہ قلعی کرتا ہے, چمکاتا ہے. کس چیز کو؟ برتن رشتہ. کہتے یہ تو ہے ہی نہیں. محبت رب ہوگی تو علم اس کو چمکائے گا, اور محبت رب نہیں ہوگی تو علم کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیجئے, ہم دائی ہیں محبت کے. ہم معاشرے میں صرف ایک کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں, خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کو بھی یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سائز بہت چھوٹا ہے, مائکرونز کا ہوگا, مگر اصول وہی ہے کہ رب سے محبت کرنا سیکھو, ورنہ علم کے آستانے تو بہت کھلے ہوئے, بہت عربی آ جائے گی آپ کو, بہت ساری چیزیں آپ سیکھ لو گے, بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہو, اور پڑھی ہوئی ہیں لوگوں نے, مگر دنیا کی محبت کیسے نکلے گی؟ وہ اس وقت نکلے گی جب رب کی محبت آئے گی. رب کی محبت نہیں آئے گی تو دنیا کی محبت جائے گی نہیں. فارسی کے ایک محاورہ ہے کہ خانے خالی رہا دیو میں گرند. وہ کہتے ہیں کہ کوئی جگہ خالی ہو تو وہاں بھوت آ کے بس جاتے ہیں. دل خالی ہوتا ہے یاد رب سے ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے بھوت آ کے بس جاتے ہیں اس کے اندر. ان کو نکالو گے تو رب کی محبت آئے گی. یہ رب کی محبت ہوگی تو علم اس کو سنوارے گا، اس کو سجائے گا، اس کو چمکائے گا. ورنہ صرف عربی سیکھ لینے سے، زبانیں اور اصول اور کلام سیکھ لینے سے نہیں ہے جانے کرانی. ہم پوچھتے ہیں، اچھا ہی بتائیے، ابو جہل کو عربی آتی تھی، ابو لہب کو بھی آتی تھی، امراؤ القیس تو لسان العرب تھا، اس کو بھی آتی تھی، مگر ان کو ہدایت نہیں ملی، نہیں ملی نا ان کو ہدایت، انجام جہنم. ہدایت اس کو ملی جس کو عربی نہیں آتی تھی بیچارے کو، رضی اللہ تعالی عنہ. فارس کی سرزمینوں سے، آتش قدوں سے اٹھا اور برسوں جد و جہد کرتا ہوا محبت رب کے اندر جانے کون کون سی جگہوں پہ گھوم گیا، اور بالآخر آغوش رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا اور نام پایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آئی فارس سے تھے، فارسی بولتے تھے، تو پتا چلا کہ کس چیز نے ہدایت دی؟ محبت نے. بڑی سادہ سی بات ہے، اس کے اندر کوئی بہت کمپلیکیشن نہیں ہے سمجھنے کی. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو ہم نے کتاب کا علم تو دے دیا، مگر اس کے ساتھ اگر دنیا میں گم ہو گیا تو کما سلح فما سلح کما سلیل کالب، تو وہ جو ہے اصل دنیا کا کتا ہے. میرے خیال میں اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہتی نہیں جو کہہ دی جائے. اب ہم اپنے اندر جھانک لیں، اپنے اسراف پہ جھانک لیں. اب باقی کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں نا، ہر آدمی کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہے گا، مگر کتاب نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ فانسلخ منہا، وہ اس میں سے نکل گیا. تو کیا ہوا؟ جو ہی اس کھال میں سے نکلا، فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. تو اس میں ایک دلیل یہ آ گئی کہ جب تک آپ علم کتاب کے اندر رہیں گے، اللہ کی محبت سے جڑے رہیں گے، شیطان آپ کے پیچھے نہیں لگ سکتا. اس لیے ذکر ہم کہتے ہیں کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ذکر رب ہے، وہ اس لیے تاکہ آپ اللہ سے جڑے رہیں اور شیطان آپ کے پیچھے نہ لگ سکے. یہ اتنا بڑا بینیفیشل معاملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ جب یہ تو کہتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو، وہ اسی لیے کہتا ہے تاکہ شیطان تمہارے پیچھے نہ لگ سکے. پھر اس کے بعد جو کہا کہ ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخرج الی الارض، ہم چاہتے تو یہ تھے کہ اس کو اس علم کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے ہے بھائی کیا دیتے، رفعت بخت تھے دنیا میں بھی آخرت میں، مگر کیا کریں کہ دنیا کی محبت اس پہ غالب آ گئی. اصل میں دنیا کی محبت اس وقت غالب آتی، جو بات ابھی ہم کہہ کے آ گئے، جب رب پر سے یقین اٹھ جاتا ہے. رب پر سے یقین کب اٹھتا ہے؟ یہ دوسری مشکل بات کہہ رہا ہوں. جب رب سے محبت کرنے والوں کی صحبت میسر نہیں آتی. اس لیے صحبت جو ہے ضروری، رب سے محبت کرنے والوں کی صحبت ضروری ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک اسکول آف تھاٹ ہے پورا، علم کے سرخیل ہیں. لوگوں کا اعتراض ہے کہ حضرت آپ دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے، مگر آپ ایک ایسے شخص کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں جو عالم نہیں ہے. بڑا پرانا جھگڑا یہ عالم و غیر عالم کا، وقت کا سب سے بڑا عالم ایک ایسے شخص کی مجلس میں جا کر بیٹھے جو عالم نہ ہو، تو سارا آدمی بڑا جلدی مروب ہوتا ہے اس مسئلے سے. اور وہ مجلس کس کی ہے جہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جا کے بیٹھا ہے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ احمد ابن حنبل کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے جو تمہیں سکھاتا ہے، اور وہ جس شخص کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس کے پاس اللہ کا علم ہے. اس لیے اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے. اور یہی جواب حضرت علامہ ابن شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا, اس لیے کہ حاجی احمد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے. یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا علم, کتاب اللہ کا علم ضروری ہے, مگر اللہ کا علم ہوگا, رب کی محبت ہوگی تو یہ چیز ہے اس کو اور ریفائن کرے گی. مگر یہ دنیا کے بدلے اس کتاب کو بیچ ڈالے, اقتدار کے بدلے بیچ ڈالے, زمینوں کے بدلے بیچ ڈالے, وجاہت کے بدلے بیچ ڈالے, تو کون ہے رب کے نزدیک؟ اب آپ کتنا ہی نام اس کا بڑا لے لیجیے, مگر رب نے اس کا نام رکھ دیا کہ یہ دنیا کا کتا ہے. بس تیسری بات, فمثل ہو کمثل الکلب, تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتے کا, کہ انتحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس, اسے بوجھ ڈالو تب بھی ہانفتا رہے گا, تم چھوڑ دو تب بھی ہانفتا رہے گا, اس لیے کہ اس کا جو مدار حیات ہے دنیا زندگی, اس کو حاصل کرنا مشکل ہو گیا, اللہ مشکل کر دیتا. جب دین سے دور ہو جاؤ گے تو دنیا مشکل سے حاصل ہوگی, جو مدار حیات ہے ہو گئی نا مشکل, ابھی مشکل ہو گئی. اور پھر اللہ آوازیں بھی دیتا ہے, بتاتا بھی ہے, ہلاتا بھی ہے, ہلا دیا نا پرسوں, ہلا دیا, بتا دیا کہ میں ہلا سکتا ہوں, اور ابھی تو صرف جگانے والا ہلایا ہے, اگر اس نے اڑانے والا ہلا دیا پھر کیا کرو گے؟ دل لگتی ہے اس کی یہاں کچھ کہ جاگ جاؤ جاگ جاؤ. ایک ہوتے ہی کہ کسی کو ہلا دیا, تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ کوئی صاحب تھے ان کی اتنی گہری نیند تھی کہ گھوڑے بھی سو جاتے تھے, اور ایک مرتبہ ان کا گھوڑا جو ہے کسی اندھے بڑے منہ کے کنویں میں جا کے گر گیا, یہ سو گئے تھے تو سوتے رہے, جب منزل پہ نہ پہنچے تو لوگ تلاش کرتے ہوئے آئے, پوچھا کہ گھوڑا تو زخمی ہے, یہ بچ گئے مگر یہ سو رہے. جب آدمی دنیا میں اتنا سو جائے تو پھر کسی اندھے کنویں میں جا گرتا ہے. ابھی تو وہ اٹھانے والا رب نے ہلایا نا کہ اٹھ جاؤ, اور اس کو ذرا اپنے سائنسدانوں سے کہو جن کو بڑا نظام تھا اس بات کے اوپر کہ جناب یہ کراچی جو ہے یہ زلزلے کی زپ ہے ہی نہیں. اللہ نے آج سے 7 سال پہلے تقریباً 2003 شاید 7.1 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آیا تھا, وہ جا کر چمن کی سرحدی پہاڑوں کے ساتھ اللہ نے اسے روک دیا. اب آپ کے پاس 7.3 آ گیا, اس نے صرف 3 سیکنڈ کا دورانیہ دیا, اور جس دن اس 3 کے ساتھ ایک صفر اور لگ گیا پھر باقی رہے گا نام اللہ کا. خیال رکھیے گا, بالا کوٹ آپ کے سامنے ہے, وہ سرزمین آپ کے سامنے ہے, کوئی دیر نہیں لگتی یہ تو مسئلہ, پھر یہ گھنٹوں کا نہیں ہوتا منٹوں کا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کر کیا رہے ہو, اس کا عذاب متوجہ ہے, اور ہم اس کی کتاب کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ یہی ہو رہا ہے نا جو رب نے یہاں بتایا ہے, یہی ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہوں گے, شاید آٹے میں نمک کا تناسب تو زیادہ ہے اس سے بھی کم, کہ جو اللہ کے دین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو, اور کتنے ہیں جنہوں نے اس کا ذریعہ معاش بنا لیا. یہ کتاب بک گئی, بازاروں میں بک گئی, اور محل سراؤں میں بک گئی, ایوان اقتدار میں بک گئی, ہر جگہ بک گئی. اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو میرے نزدیک تمہاری حیثیت جو ہے اسی کی اسی ہے بس. کہا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں نا یہ بس ویسے ہی ہیں, یہ دنیا کے کتے جن کو دنیا چاہیے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیجئے, بتا دیجئے کہ ایک انجام کیا ہوا, اور کسی کا بھی انجام کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے بھائی کہا کہ لعلہم یتفکرون، اور پھر کہا کہ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یسلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہمارا کیا نقصان ہوا، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا. اللہ کو کچھ ہم نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے. دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے. قرآن کو ہم نہیں چاہیے، ہمیں قرآن چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی جو رب ہیں، مگر اللہ تو ہماری غیرت و حمیت دیکھے گا. یہ ساری بات ہم کر کے آ گئے نا. اب خیال میں قرآن کریم کے اندر اس سے مشکل ہے شاید کوئی نہ ہو. اب انسان ہے، ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنے اطراف کا جائزہ لے لیں، تو بہت ساری چیزیں جانے کے نام بالکل روز روشن کی طرح صاف ہو جائیں گی، روز روشن کی طرح صاف. باقی جو ہے منطق و کلام نے ہمیں دلائل و براہین تو بہت سارے دے دیے. دین میں محبت کیوں ختم ہو گئی کہ میں آپ کو لاجواب کرنے کے لیے بیٹھ گیا؟ نہیں، مجھے آپ کو قائل کرنا ہے. لاجواب کرنے میں اور قائل کرنے میں یہی فرق ہے. اور قائل اس وقت ہوتا ہے آدمی جب وہ محبت کی مجلس میں بیٹھتا ہے. محبت بتانے سے نہیں آتی، محبت کی زبان کوئی نہیں ہوتی. نہ محبت اردو میں ہوتی ہے، نہ انگریزی میں ہوتی ہے، نہ فارسی میں ہوتی ہے، نہ عربی میں ہوتی ہے. محبت کی زبان الگ ہے. آپ جانور کو پچکاریے، بلی آ کے آپ کے پیروں سے سر رگڑنے لگتی ہے، کس زبان میں آواز دی تھی آپ نے؟ لیکن بچہ ہو، کتنی چھجڑے دکھائے، وہ دیکھتی رہتی ہے کہ نہیں میرا کان پکڑ لے گا، دم روڑ دے گا، نہیں آتی. یعنی جانور بھی محبت کی زبان کو سمجھتا ہے. انسان تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے یہ محبت جو ہے یہ اس علم کی محتاج نہیں ہے، یہ اس علم کی محتاج ہے کہ صحبت محبت والوں کی، اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کی صحبت سے یہ چیز جو ہے منتقل ہوگی. مقناطیس دو طریقوں سے بنتا ہے، آخری بات کر لیجیے. ایک تو ہوتا ہے پرماننٹ میگنیٹ، اور ایک ہوتا ہے عارضی. عارضی میگنیٹ وہ ہوتا ہے کہ تار وار سارے لپٹ گئے اور ایک وقت تک کرنٹ آتا رہا. جب تک کرنٹ آتا رہے گا نہ میگنیٹ رہے گا، چیزوں کو کھینچتا بھی رہے گا، کام بھی کرتا رہے گا، پنکھا بھی چلاتا رہے گا، بہت سارے کام کرے گا. اور جو ہی کرنٹ گیا میگنیٹ ختم. یہ ہے عارضی. اور ایک وہ ہوتا ہے جو میگنیٹ سے جڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو رگڑتا رہتا ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے مستقل میگنیٹ میں تبدیل ہو جاتا. کہ میگنیٹ الگ بھی ہو جائے تب بھی یہ میگنیٹ زندہ. ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کائنات میں محبت دیکھنی ہو تو مقناطیسیت کے نظام کو دیکھ لو جو اس پوری کائنات میں رائج ہے. سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے بھائی، نیوکلس کے گرد الیکٹران گھوم رہا ہے. کس چیز نے اس کو جوڑا ہوا ہے؟ آپ نے فزکس کی زبان میں کہہ دیا کہ میگنیٹزم نے. ہم پوچھتے ہیں پھر کعبے کے گرد جب انسان گھومتا ہے تو اسے کیا چیز گھماتی ہے؟ یہی محبت ہے. پوری کائنات اسی محبت کے محور پہ گھوم رہی ہے، اور جس دن یہ محبت ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی. یہی ہوگا نا، گریویٹیشنل فورس سب کے سب زیرو ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر بھاپ بنا کے اڑا دیے جائیں گے، سور ستارے آپس میں الجھ جائیں گے، ہر چیز کھینچنے والے کو چھوڑ دے گی، آزاد کر دے گی. اور جب آزاد ہو جائے گی، جیسے شمس کو ویرت ویزن نجوم ان کا درت ویزل جبال سیرت ویزل اشار اوتلت ویزل وحوش وحشرت، کیا ہوگا؟ ایک نفسا نفسی ہے. جب تک محبت ہوگی محبت جوڑ کے رکھے گی، اور جب تم رب کی محبت چھوڑ دو گے اور رب سے آزاد ہو جاؤ گے تو کائنات میں قیامت آئے نہ آئے تمہاری قیامت ضرور آ جائے گی. اور یہ ہم قیامت سے گزر رہے ہیں، قیامت سے گزر رہے ہیں نا. اب اس کا آپ نام دنیا کی زبان میں کچھ بھی رکھ لیجئے، یہ عدم محبت کی دلیل ہے. اس لیے قرآن مجید کی اس منزل کو توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، یاد رکھیے، بار بار دہرائیے اسے کہ دین کے ساتھ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم کو، ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اس دین کے فروخت کنندوں میں شمار کیے جائیں، ہم اس دین کے بیچنے والوں میں شمار کیے جائیں، ہم اللہ کی کتاب کا اکرام کرنے والے ہوں. اس اعزاز کو اللہ ہمیں عطا فرما دے کہ ہم جو ہے اللہ سے محبت کے لیے کام کرنے والے ہوں، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں. بس یہی دلیل ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے ہونے میں سے محفوظ فرما لے جن کا ذکر اللہ نے جو ہے اس کتے کے لقب کے ساتھ جن کو یاد کیا ہے. اللہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار فرما لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.